إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا آج کی نشست میں دعوت غور و فکر کے نام سے یہ دروس جاری ہیں, یہ سلسلوار دروس ہیں اور موضوع کا نام ہے دعوت غور و فکر. انما يتذكر اولو الالباب, نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اور ان دروس میں ہم آج کے دور میں مختلف گروہوں کے بارے میں بات کریں گے, مختلف فرقے جو آج امت میں موجود ہیں ان کے عقائد کیا ہیں, ان کا منہج کیا ہے, ان کے علماء کس طریقے سے اپنے منہج کو بیان کرتے ہیں اپنی تصانیف اور کتابوں میں, اور کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں, اور پھر اس کے رد کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلائل پیش کریں گے, اور آخر میں نصیحت انشاءاللہ. آج کے درس میں ہم شروع کرتے ہیں بریلویت, بریلوی علماء کی نظر میں. نام تو یہ تھا لیکن اس کو میں نے تبدیل کر کے یہ نام رکھ دیا, بریلویت, بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں. آج میرا خطاب عام لوگوں سے ہے, معصوم لوگوں سے ہے, ان کے علماء سے نہیں. علماء کے ساتھ ہمارے دوسرے دروس ہوں گے انشاءاللہ, جس میں ہم دلیل کو یا غلط فہمی کو دلیل سے بیان کریں گے, دلیل سے ازالہ کریں گے. وہ الگ دروس ہیں انشاءاللہ, وہ بھی موقع ملا تو وہ بھی بیان کریں گے, لیکن آج کی نشست جو ہے وہ عام معصوم لوگوں کے لیے ہے جو دین کی طرف دل میں رکھتے ہیں اور اس دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہمارے ملکوں میں لوگ جاہل ضرور ہیں لیکن دین کے معاملے میں آگے آگے ہوتے ہیں, دین کی طرف ہے, دین سے محبت ہے, لیکن جہالت کی وجہ سے, کم علم کی وجہ سے, اور وہ علماء جو موجود ہیں ان کی باتیں سن سن کر راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. تو آج کا خطاب میرا صرف ان لوگوں سے ہے, اولو الالباب سے ہے, معصوم لوگوں سے جو دل کے اچھے ہیں, جو اچھی عقل رکھتے ہیں, جو اچھی سوچ رکھتے ہیں, ان سے میری گزارشات ہیں. میں نے ان دروس میں یا اس درس میں مجبوراً مجھے نام لینا پڑا, احمد رضا خان بریلوی یا دیگر علماء جو ہیں ان کا نام لے کر میں یہ باتیں بیان کروں گا. اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے. کبھی کبھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, کچھ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں, نام نہیں لیتے تھے, اور اگر جب ضرورت پڑتی تو نام لیتے بھی تھے. مشہور حدیث میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا ابو جہم اور ابو سفیان کے بارے میں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم اپنی لاٹھی کندھے سے نہیں اتارتے اور ابو سفیان شحیح ہے, کنجوس ہے. یہاں پہ نام لے کے ان کی جرح کی. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی اور محدثین بھی اسی طریقے پر چلتے رہے. اور اگر آج جرح تعدیل کا باب نہ ہوتا اور ہم یہ ڈرتے کہ کسی کی جرح نہیں کرنی تو آج کوئی حدیث نہ رہتی ہمارے لیے, کیونکہ حدیث کی سند کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کون شخص کیسا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو پہنچی ہے اس سند کی بنیاد پر پہنچی ہے. اگر ہم یہی دروازہ بند ہی کر لیتے ابھی نام کسی کا نہیں لینا تو آج کوئی حدیث نہ رہتی ہمارے سامنے. تو محدثین بھی اسی راستے پر وہ چلتے رہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ نام ڈالیں, لیکن جب ضرورت پڑتی تو نام لیتے ہیں اور ان دروس میں ضرورت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نام نہیں لیتے صرف کتابوں کا نام بیان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ عقائد ہیں تو اکثر لوگ ان عقائد میں ڈوبے ہوئے بھی ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہر گروہ کہے گا نہیں ہمارا تو نہیں یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ نام تو لیا نہیں ہے. تو نام سے یہ معلوم ہوتا ہے, متعین ہو جاتا ہے کہ یہ فلانا گروہ ہے, یہ فلان شخص ہے اور اس کے فلان پیروکار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے واللہ, اور نہ ہی کسی کی تنقید کرنا ہمارا راستہ ہمارا منہج ہے. اپنے علماء سے ہم نے یہ کبھی نہیں سیکھا, حق بات بیان کرنی ہے دلیل کے ساتھ نصیحت کے انداز میں. کس نے سمجھ لیا تو الحمدللہ حجت قائم ہو گئی ہے, اگر کسی نے نہیں سمجھا تو اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے. کل ہم بھی ایسے ہی تھے, ہم کیا تھے, میں خود بریلوی تھا, میرا خاندان بریلوی تھا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا. میں نے اپنے اوپر یہ واجب سمجھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے بھائی کو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے, ان کے لیے بھی یہ راستہ آسان کر دے اور ان کے لیے بھی عقیدے کے مسائل اور دیگر مسائل آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائیں. تو تنقید ہمارا راستہ نہیں ہو, اور میں تنقید کسی کی نہیں کروں گا. اور اس درس کی میں نے مختلف طریقے سے تقسیم کی ہے. نمبر ایک, احمد رضا خان بریلوی کی مختصر تعریف کون ہے یہ. نمبر دو, احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں بریلویت, چند کتابوں میں سے میں کوٹنگ بیان کروں گا. نمبر تین, احمد رضا خان بریلوی بریلویت کے علماء کی نظر میں وہ کیا حیثیت رکھتے تھے. نمبر چار, اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بریلویت کو چھوڑ کے وہابی بن جائیں, تو اس کا جواب. نمبر پانچ, کل تک آپ لوگ کہاں تھے, تمہارے علماء سو رہے تھے, کل تک ہم یہ باتیں کیوں نہیں بیان کی, تو اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو دوسری حصہ ہے ان دروس کا, دلیل کے ساتھ ان عقائد کا رد قرآن اور صحیح حدیث سے. اور تیسرا حصہ ہے نصیحت کا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ دروس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے احمد رضا خان بریلوی, ان کا نام ہے احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی, یہ ان کا پورا نام ہے. جیسا کہ حیات اعلی حضرت یہ تصنیف ہے ظفر الدین بہاری کی, جس نے احمد رضا خان بریلوی کے سوانح حیات یہاں پہ لکھے ہیں, پیدائش سے لے کے وفات تک پورا اس میں لکھا ہے. اس طریقے سے ان کا نام ہے. ان کی ولادت بریلی شہر میں 10 شوال سن 1272 ہجری میں ہوئی, 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی. اور ان کی وفات 25 صفر 1340 ہجری میں, 1921 عیسوی میں 68 سال کی عمر میں وفات پائی. مختصر سا تعارف ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس صدی میں تھے, کب تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں بریلویت احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں. میں صرف یہاں پہ پڑھ کے سناتا ہوں بغیر ترتیب کے, مختلف کتابوں سے کوٹنگ, پھر بعد میں اگر وقت ملا تو میں ترتیب سے بھی بیان کروں گا. وصایا شریف میں, وصایا شریف ان کی تصنیف ہے, وصایہ شریف میں احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی کتب میں، ان کی تصنیفات میں ان کے دین و مذہب کیا ہے، جس کے لیے اپنے سارے متبعین کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ مضبوطی سے قائم رہنا اور ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ میرے پاس چند کتابیں ہیں، ملفوظات، حدائق بخشش، الامن والعلا۔ میں سب سے تو کوٹ نہیں کر سکتا، میں مختلف کتابوں سے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہے وہ کوٹ کر کے بتاتا ہوں، اور ملفوظات میں میں زیادہ وقت لوں گا کیونکہ یہ بہت مشہور کتاب ہے اور یہ تقریباً بریلویت کے ہر مدرسے میں موجود ہے۔ تو یہاں پر ان کے عقائد بغیر ترتیب کیے میں جیسے ہیں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں، بعد میں پھر دیکھیں گے عقائد کیا ہے ترتیب کے ساتھ۔ میں صرف پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں وضاحت نہ کروں، جو واضح الفاظ ہیں آپ سن لیں، آپ سمجھدار ہیں، جہاں پر وضاحت ضروری ہوگی تو میں وہاں پہ کروں گا۔ رسالت حیات الموات میں فرماتے ہیں، انبیاء و مرسلین، اولیاء، علماء، صالحین سے ان کے وصال کے بعد بھی استعانت و استمداد جائز ہے، اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ دوسری تصنیف میں، حضور ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں، عاجزی و تذلل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرو، حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہے۔ الامن والعلا، اور صفحہ نمبر میں بیان نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پرنٹنگ کی وجہ سے صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھی کافی پریشان ہوتے ہیں، وہ صفحہ نمبر کھول کے دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارے علماء جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے میرے پاس، میں بیان نہیں کروں گا، لیکن کتاب لے کے حوالے ہم خود بیان کریں گے، کتاب آپ لے کے آئیں، نشان ہم لگا دیں گے انشاءاللہ۔ الامن والعلا میں آگے فرماتے ہیں، پکار علی مرتضیٰ کو کہ مظہر عجائب ہیں، تو انہیں مددگار پائے گا، مصیبتوں میں سب پریشانی و غم اب دور ہو جائیں گے تیری ولایت سے، یا علی یا علی یا علی۔ ملفوظات میں فرماتے ہیں، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی حضرت محبوب الہی سے مدد مانگنی چاہی، مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ الامن والعلا میں فرماتے ہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، کوئی نعمت نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔ آگے فرماتے ہیں حدائق بخشش میں، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فیکن حاصل ہے، یا غوث۔ یہاں پر کیونکہ میں نے یہ کہا کہ احمد رضا خان بریلوی صرف میں ان کی کتابوں سے بیان کروں گا، باقی حوالے موجود ہیں لیکن دوسرے علماء کی کتابیں وہ میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ الامن والعلا میں فرماتے ہیں، ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند ہو کر ہوا پر مستی فرماتے اور ارشاد کرتے، آفتاب طلوع نہیں ہوتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ الامن والعلا میں دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں، الامن والعلا میں، اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے، ملفوظات میں فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، ان کی تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کی آن موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے، اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کا نکاح حرام، نیز ازواج متحرات پر عدت نہیں، وہ اپنے قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری کتاب خالص الاعتقاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان باتوں کا علم ہے بلکہ آپ جسے چاہیں عطا کر دیں، یعنی علم غیب کی چابیاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ جسے چاہیں وہ عطا کر دیں۔ خالص الاعتقاد میں فرماتے ہیں، ان پانچوں غیبوں کا معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کر چھپا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں کوئی صاحب تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ ان پانچوں کو نہ جانے۔ تو اے منکرو، ان کلاموں کو سنو اور اولیاء اللہ کی تکذیب نہ کرو۔ خالص الاعتقاد میں فرماتے ہیں، ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ جان لیا کہ کہاں مریں گے اور حالت حمل میں اور اس سے پہلے یہ معلوم کر لیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کہیے اب بھی آیت کے معنی معلوم ہوئے یا کچھ تردد باقی ہے۔ ایک آیت کے بارے میں وہ بیان کر رہے تھے، خالص الاعتقاد میں آگے فرماتے ہیں، غوث کے بارے میں، یہ وہ دوسری کتاب میں ہے، آفتاب طلوع نہیں ہوتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے مجھے خبر دیتا ہے جو اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوہے محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوہے محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عزوجل کے علم و مشاہدے سے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تو سب پر حجت الہی ہوں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ خالص الاعتقاد میں آگے فرماتے ہیں، حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زبان پر شریعت کی نوک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوخہ کر کے رکھتے ہو، تم میرے سامنے شیشے کی مانند ہو، میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔ خالص الاعتقاد میں آگے فرماتے ہیں، مرد وہ نہیں جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطے میں ہے، آسمان و جنت و نار یہ چیزیں محدود و مقید کر لیں، مرد وہ ہے جس کی نگاہ تمام عالم کے پار گزر جائے، یعنی مکمل علم غیب کے حصول کے بغیر کوئی شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ نفی الفی میں فرماتے ہیں، آپ کا سائے زمین پر نہ پڑتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور محض تھے، جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سائے نظر نہ آتا تھا۔ فتح و رضویہ میں، بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے، جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تسکین الخواطر میں، اچھا اس کو چھوڑ دیا، یہ ان کی تصنیف نہیں ہے، سعید کاظمی کی تصنیف ہے۔ اچھا ملفوظات میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں، تو جواب دیا، اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ ملفوظات، فتاوی رضویہ میں اور ملفوظات میں فرماتے ہیں، کشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا. فتح محمد ایک بزرگ کا نام ہے. اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو گیا تو کیا تعجب ہے؟ کیا گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ تھے باقی جگہ مثالیں؟ حاشا و کلا، بلکہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے. اسرار باطن فہم ظاہر سے ورا ہیں، خوض فکر بے جا ہے. یہ تھے اہم عقائد، اور یہ جو عقائد تھے اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہے، باقی مسائل بھی ہیں میں آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. عقائد جو ہیں وہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں، یاد رکھیں. نمبر ایک، غیر اللہ سے مدد و استعانت. نمبر دو، کن فیکون کا مسئلہ. نمبر تین، علم غیب مطلق کا مسئلہ. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کا مسئلہ. اور نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. یہ مسئلہ، ان کے بارے میں یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں بغیر ترتیب کے، اس طریقے سے میں نے ساری باتیں بیان کر دی ہوں کہ مختلف تصانیف میں سے یہ عقیدہ کا خلاصہ ہے. اور یہ جو عقیدہ بیان کیے گئے ان کتابوں میں، اگر انصاف نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ترتیب کے ساتھ اسے بیان نہیں کیے گئے. یعنی بیک وقت یہ نہیں بیان کیا گیا کہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ، مثال کے طور پر میں جانتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اس کی کوئی بات سنے گا؟ وہ نہیں سنے گا. لیکن تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ علم غیب کا مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں علم غیب کے مسئلے کی، یہ ملفوظات سے ملفوظات میں ہے. اب دیکھیں علم غیب کے تدرج دیکھیں آپ، اور میں ثابت کرتا ہوں ابھی. سب سے پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتا ہے. دیکھیں، کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ میں ابھی بات نہیں کروں گا، میں صرف ابھی یہ کوٹنگ کر کے اس طریقے سے بیان کرتا ہوں. اگلے درس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے وضاحت کروں گا، جواب دوں گا. اب جواب دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتے ابھی، کیونکہ یہ وقت سارا ضائع ہو جائے گا یہاں پہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو ثابت کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا. ہمارا جھگڑا یہاں تک ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ منکر ہے. آپ نے سنا منکر ہو، سنو آگے بھی بہت الفاظ ہیں، میں نے وہ بیان کیا، آگے میں بیان کرتا ہوں. تو ہمارا جو اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتا ہے کہ نہیں، یہاں تک ہمارا اختلاف ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، مطلق نہیں جانتے. یہ وضاحت میں نے تھوڑی سی کر دی ہے. لیکن دیکھیں وہ لوگ کہاں پہنچ گئے، ان کا جھگڑا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتا ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب جسے چاہے عطا فرما، جسے ابھی آپ نے سنا ہے، انہیں عطا کیا، علی کو، اور جنہیں وہ چاہتے ہیں. علی بھی علم غیب جانتے ہیں، پھر غوث علم غیب جانتے ہیں. نمبر پانچ، اولیاء علم غیب جانتے ہیں. نمبر چھ، اولیاء کے بچے علم غیب جانتے ہیں. اس کے بعد مردے علم غیب جانتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے آتے آتے گھوڑا بھی علم غیب جانتا ہے اور گدھا بھی علم غیب جانتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، صرف ایک کتاب میں، میں دوسری کتابوں کی بات نہیں کر، ملفوظات، یہ ملفوظات ہیں. اس میں صفحہ نمبر 34 میں، میں پھر صفحہ نمبر کی میں معذرت چاہتا ہوں، صفحہ نمبر نہیں بیان کرتا میں، لیکن اس مسئلے کو تدرج سے شروع میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. یہاں پر تو ملفوظات جو ہے یہ سوال جواب کی صورت میں ہے، ارشاد، عرض اور ارشاد، عرض اور ارشاد. پوچھنے والا عرض کرتا ہے اور امام صاحب جو ہے وہ ان کا جواب دیتے ہیں.
جو
چلیں اس میں سفر نمبر بیان کر دوں بھائی کا، اچھا مشورہ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ ملفوظات ہیں عمر رضا خان بریلوی کی، ناشران بک کارنر پرنٹرز پبلشرز میں، مین بازار جہلم، بک کارنر جو ہے وہ ان کے ناشران ہیں. فون نمبر بھی لکھے ہوئے یہاں پہ، فون نمبر ہے 624306، اور تاریخ اس میں نہیں لکھی لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہلم میں یہ چھپی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو ان کے صفحہ نمبر میں بیان کرتے ہیں. چلیں تو صفحہ نمبر 34 میں مسئلہ شروع ہوا، یہاں سے میں نے لیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے، وقت زیادہ ضائع نہ ہو. علم غیب، کیا آپ مطلق علم غیب کو پوچھتے ہیں یا علم ما کان وما یکون؟ جیسے سوال اس کے موافق جواب دیا جائے گا، یعنی کسی نے سوال کیا علم غیب کے بارے میں تو یہاں پر وہ جواب دے رہے ہیں. میں حضور سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ جانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن ضمیر مانتا ہوں، مگر یہ کہ وہ دلوں کی بات جانتے ہیں یا نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا. پھر یہاں پر وہ ارشاد کر کے جواب دے رہے ہیں. روشن ضمیر ہونے کے تو یہی معنی ہے کہ دلوں کی حالتیں جانے. پھر اس کے ثبوت کی طرف توجہ فرمائی، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اے عام لوگو، اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، ہاں اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہے وہ فرماتا ہے. عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول اللہ تعالی. دیکھیں آیت ہے لیکن آیت میں بھی یہاں پہ غلطی ہے. اللہ من ارتضى من رسول ہے قرآن مجید میں، یہاں پر الا من ارتضى من رسول اللہ تعالی. عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو، صرف اظہار ہی نہیں بلکہ رسولوں کو غیب پر مسلط فرما دیتا ہے. میں تبصرہ نہیں کرنا، بات واضح ہے، آیت کا ترجمہ درست نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا، علماء اہل سنت رحمت اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ جو فضائل اور انبیاء کرم علیہم السلام کو عنایت فرمائے گئے وہ سب باکمل وجوہ اور ان سے بدرجہ زائد حضور سیدنا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئے. اور اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کچھ فضائل اور انبیاء علیہ السلام کو ملے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہیں. اور آگے پھر اس کی تفصیل بیان کی، اگر میں پورا بیان کرتا جاؤں تو بہت مشکل ہے. سفر میں 34 میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے غیب اپنے رسول کو دے دیا، تو یہ اسے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ رسولوں کے پاس علم غیب ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، مطلق علم غیب کے دلوں کے حال بھی جانے، سب کچھ جانے. ما کان وما یکون، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور دلیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. سامنے اب حضرت علی اسی کتاب ملفوظات صفحہ نمبر 64 میں وہ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک قصہ بیان کر رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں، میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. امام حسن حسین رضی اللہ عنہما اور دیگر اکابر رضی اللہ عنہم کو ان کے قتل میں تامل ہوا کہ یہ قوم رات بھر تہجد اور دن بھر تلاوت میں بسر کرتی ہے، ہم کیوں کر ان پر تلوار اٹھائیں. یہ خوارج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خوارج کے بارے میں. مگر امیر المؤمنین کو تو حضور عالم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یعنی علی کو ما کان وما یکون سب خبر تھی کہ نماز روزہ وغیرہ ظاہری اعمال کے بشدت پابندوں ہوں گے، یعنی جو حدیث میں صلی اللہ نے بیان کی تھی کہ یہ خوارج اس طریقے سے آئیں گے. حضرت علی کو پوری خبر دے دی تھی، صرف اس حدیث کی نہیں، ما کان وما سیکون، اور ما کان وما سیکون مطلب علم غیب مطلق، سارا علم غیب. یا حضرت علی بھی علم غیب جانتے ہیں. اب آگے غوث کی بات آتی ہے. میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں یہاں سے, کیونکہ بیچ میں سناؤں گا تو بات پوری نہیں ہوگی. صفحہ نمبر 36 میں اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے. انہوں نے سچ فرمایا, اپنے مرتبے کا اظہار کیا. ان کے بعد حضرت شیخ بہاءُ ملت الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا, میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے, اور وہ جو نسبت میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے ایک اعلیٰ جا توفیق برادر ہیں, یعنی حضور سیدہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک قصیدہ بیان کیا. قصیدہ یہ ہے, نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردلت علی حکم اتصالی, یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا, اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا, بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے. اور فرماتے ہیں کہ ان بؤت عینی فی اللوح المحفوظ, میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے. لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کل صغیر و کبیر مستطر, ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے. اور فرماتا ہے, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اور ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی. اور فرماتا ہے, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر و خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں, تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا. یہاں پر پھر دوسرا سوال شروع ہوتا ہے, یہ میں نے پورا پڑھ کے سنایا. اب علم غیب غوث کو بھی آتا ہے. ولی قبر پر مراقبہ کر کے قبر والے کی خبر دیتا ہے اور مردے کا حال معلوم کرتا ہے, تو یہ بھی غیب میں سے ہے. انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا, دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں, اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں, اے بدبختیاں, وقت مارا پریشان کردہ واپس آئے, اور قبل اس کے کہ عرض کرے فرمایا, اب نے آپ نے دیکھا. یعنی ایک مزار پر قوالی اور گانے بجا رہے تھے, تو ان کا ایک مرید آیا, قبر پہ مراقبہ کیا تو اپنے شیخ کو دیکھا جو قبر میں جو پیر تھا, کہ وہ پریشان ہے اور وہ قوالیاں اچھی نہیں لگ رہی انہیں, یہ کیا بجانا ہو رہا ہے. تو اس کو معلوم ہو گیا اس طریقے سے, تو یہ بھی ان غیب چھپی ہوئی چیز ہے, اس شخص کو یہ پتہ چل گیا. اب یہاں پر مردہ بھی علم غیب جانتا ہے. اور اب اس قصے میں دیکھیں, بڑا عجیب سا قصہ ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں, معذرت کے ساتھ. یہ فنافی شیخ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں بھی علم غیب کی بات ہے. فنافی شیخ کیا ہوتا ہے, کس نے سوال کیا, تو جواب میں ایک ایک قصہ بیان کرتے ہیں. حافظ الحدیث سید احمد سلجماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے, راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسین عورت پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سید غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے, اور فرماتے ہیں, احمد عالم ہو کر انہی سید احمد سلجماسی کی دو بیویاں تھیں, یعنی انہوں نے دیکھا کہ اپنا پیر ان کو نظر آیا کہ عالم ہو کر یہ تم کر رہے ہو, عورت کو دیکھ رہے ہو, تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنی نظر ہٹا لی. ابھی ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں. انہی سید احمد سلجماسی کے دو بیویاں تھیں. سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے دوسری سے ہم بستری کی, یہ نہیں چاہیے. عرض کیا, اس وقت وہ سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی. وہ یہ فرماتے ہیں, عرض کیا کہ حضور کس طرح علم ہوا؟ فرمایا, جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا, عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا، تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 153 میں ملفوظات، بغیر کسی تبصرے کے، میں تبصرہ نہیں کرتا۔ صاحب دل علم غیب جانتا ہے، صاحب دل، عام ولی، صاحب دل۔ اصل میں تبصرہ کریں گے تو پورا یہ بیان نہیں ہو سکے گا، بات واضح ہے۔ اس میں کیا تبصرہ ہے کہ اپنے پیر سے کوئی شخص چھپ نہیں سکتا، انسان اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا کہ پیر صاحب قبر میں اگر کوئی جگہ خالی ہے تو پیر صاحب ضرور ہوں گے، اس میں کیا تبصرے کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر تبصرہ کریں گے کہیں گے دیکھیں یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، واللہ یہ ہماری غرض نہیں، تنقید ہماری مطلب بالکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا تھا، اگلے جب انشاءاللہ جواب دیں گے تو وہاں پہ تفصیل بھی بیان کریں گے، وہ ہمارا حق ہوگا، وہ ہم جیسے جواب دیں انشاءاللہ جواب میں تفصیل سے بات بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ صاحب دل علم غیب جانتے ہیں، ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا، ایک روپیہ دے دو، ایک روپیہ دے، ایک روپیہ دے دو۔ فقیر نے یہ کہا کہ دینا ہے تو دے، ورنہ سارے دکان الٹ دوں گا۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، واللہ یہ عقائد ہیں، یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس تھوڑی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا۔ صاحب دل وہ جانے، صاحب دل یعنی میرے نزدیک صاحب دل، میرا خیال ہے ان کا کوئی ولی تھا۔ صاحب دل گزرا، صاحب دل کا گزر ہوا، جن کے سب لوگ معتقد تھے، انہوں نے دکاندار سے فرمایا جلد روپیہ اسے دے دو ورنہ دکان ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرح جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے، کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا، پھر اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا، اور دیکھا وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ یہ تھا ملفوظات صفحہ نمبر 170۔ اسی ملفوظات میں آگے اب ولی مرنے کے بعد بھی علم غیب جانتے ہیں، وفات کے بعد، اب زندگی میں بات ہوتے ہیں وفات کے بعد۔ اور یہ قصہ بھی تھوڑا سا اس طریقے کا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اس کو بیان کرتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 248 میں بیان کرتے ہیں، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ، جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے بعد ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ ربانی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے، کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آخر دن پہنچے، جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے، انہوں نے فرمایا کہاں تھے 2 روز سے، حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا، یعنی پیر جو قبر میں تھا، احمد بدوی کبیر جو ہیں وہ ان مراقبے میں جو اولیاء ہیں ان سے سوال کرتے، عبد الوہاب آیا، انہوں نے فرمایا کیا حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی، حضور تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر اس کا ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالی مجھ سے سوال کرے گا۔ پھر فرمایا، میں دوبارہ پڑھوں یا سمجھ آ گئی؟ پھر فرمایا ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی۔ حدیث میں ہے، جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدر و منزلت ہے، اتنی ہی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ حضرت سید عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، اس مجمع میں چلے آتے تھے۔ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا، النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک، پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ خیر، نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا، عبدالوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی، ہاں۔ اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے، ارشاد فرمایا، اچھا، ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی، اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبا فرماتے ہیں۔ معن یعنی اس وقت وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کے نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا، عبدالوہاب اب دیر کاہی کی فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہوں۔ اب علم غیب، اب مردہ بھی، اب اس کے کافی مردے کی بات، عام مردے کی بات بھی ہے، میں اس کو نہیں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت کے لحاظ سے۔ یہاں پر ایک عام مردہ بھی علم غیب جانتا ہے، یہ تو تھا مطلب ایک ولی، عام لوگ بھی جو مر جاتے ہیں وہ بھی غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ بچہ علم غیب جانتا ہے، ولی کا بچہ۔ سید محمد یمنی کا قصہ، اس کا سفر میں نے بیان کیا تھا پہلے والے کا، ہاں۔ یہاں پر یہ صفحہ نمبر 30 میں ملفوظات میں، اچھا یہ صفحہ نمبر جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں جو یہ کتاب ہے، اس میں حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم، چار حصے ہیں۔ کچھ مطبوعات میں ہر حصے کے الگ الگ صفحات ہیں، اس میں سارے ایک سے لے کے آخر تک مسلسل صفحہ نمبر ہیں۔ تو صفحہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں، سید محمد یمنی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی، باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھی۔ ایک شخص سے کہا کہ لکھ فلان فی الجنہ، یعنی فلان شخص جنت میں ہے۔ یوں ہی نام بنام بہت سے اشخاص کو لکھوایا، پھر فرمایا لکھ فلان فی النار، یعنی فلان شخص دوزخ میں ہے۔ انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے نہ لکھا۔ آپ نے سے بارہ ارشاد کیا، انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا انت فی النار، تو آگ میں ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا انت فی النار، یعنی حضرت نے فرمایا، کیا میرے بیٹے نے کیا فرمایا تھا، انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ عرض کی، انت فی النار۔ فرمایا، حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اب تجھے اختیار ہے دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی۔ عرض کی، دنیا کی آگ پسند ہے۔ ان کا جل کر انتقال ہوا۔ حدیث میں ہے، آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا ہے۔ اب یہ مادرزاد ولی چند سال کی عمر میں یہ جانتا ہے کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے، یہ بچہ تھا۔ اس کے بعد گھوڑا علم غیب جانتا ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 148۔ اس میں ایک قصہ بیان کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ اصل قصہ جو آگے کے الفاظ ہیں، جو زیادتی کی گئی ہے، گھوڑے کو بھی علم غیب آتا ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، اور یہاں پہ یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ والا مجھے بہت دکھ ہوا جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام ناس معصوم لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3041 اور دوسری دوسری جگہ 4194 میں، اب یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ الفاظ گھوڑے والے الفاظ نہیں. قصہ یہ ہے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، غزوہ ذی قرد اور ذات قرد کے نام سے مشہور ہے، صحیح بخاری مسلم آپ کو مل جائے گا. یہ تو قصہ یوں ہے کہ مدینہ میں ایک گروہ آیا، لٹیرے آئے اور مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اور کچھ مال لے کے لوٹ کے چلے گئے. حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے آواز دی وا صباحا، یعنی کوئی مصیبت ہے اکٹھے ہو جاؤ، پھر چلے گئے ان کے پیچھے اکیلے اور ان کو ساتھ ساتھ مارتے بھی رہے، وہ آگے بھاگے پیچھے جا رہے ہیں. جہاں جہاں پر کوئی ان کا مال جو انہوں نے چوری کیا وہ گر جاتا، وہاں پر زمین پر رکھ پتھر رکھ دیتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نشانی ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اکیلوں کے پیچھے بھاگتے گئے. ایک بہت لمبا قصہ ہے، بہرحال وہ سارے عاجز آ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں. پیچھے سے پتہ چلتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں. حضرت ابو قتادہ، میں اب یہاں سے پڑھتا ہوں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کفار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی لشکر حضور کے سوار، جس طرح سلمہ رضی اللہ عنہ کو راجل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، راجل یعنی جو چل کے جہاد کرے، اور فارس جو گھوڑا سوار ہو، یعنی لشکر اقدس کے پیادے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود بارگاہ رسالت میں اسد من اسد اللہ و رسول ہی فرمایا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں میں سے ایک شعر. ان کو اس جہاد کی خبر ان کے گھوڑے نے دی، صحیح بخاری میں واللہ یہ نہیں ہے، اب دیکھنے میں حدیث نمبر بیان کر دی ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں مجھے دکھا دیں آپ. ان کو اس جہاد کی خبر ان کے گھوڑے نے دی، فرمایا واللہ کہیں جہاد ہے، اب تھا ان پر بندھا ہوا چمکا، فرمایا واللہ کہیں جہاد ہے، گھوڑا کس کر سوار ہوئے، اب یہ تو معلوم نہیں کدھر جائیں، باغ چھوڑ دی اور کہا، گھوڑے کے باغ چھوڑ دی اور کہا جدھر تو جانتا ہے چل، گھوڑا اڑ کر یہاں لے آیا. یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے جو حضرت سلمہ کے قریب آئے وہ ابو قتادہ تھے، یہ فرما رہے ہیں. اور حضرت سلمہ نے سوال کیا کیسے تم آگئے ہو، پھر یہ قصہ سوال بیان کیا کہ گھوڑا مجھے اڑ کر لے کے آیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں، باقی صحابہ بھی بعد میں آئے. یہاں پہ تھوڑا سا تبصرہ کرو گے، اجازت ہے. حضرت ابو قتادہ صحابی ہے، مشہور صحابی ہے، صحابی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے کہ نہیں. اگر علم غیب ہونا تھا کسی کو تو صحابی کو ہوتے، صحابی کو گھوڑے کو ہوتا. لیکن انصاف کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کی بات ہے، انما تذکر اولو الالباب، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا فہم کو اگر ہم سامنے رکھ کے اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی علم غیب کا حقدار ہوتا تو صحابی کا گھوڑا نہ ہوتا، تو صحابی خود ہوتے. لیکن صحابی کو علم نہیں، کیا یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ علم غیب بھی دینا تو گھوڑے کو دینا ہے، گھوڑے کے مالک کو نہیں دینا. اور گھوڑا اڑ کے گیا سب سے پہلے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اڑ نہ سکتا تھا، کیا وہ پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ اللہ المستعان. آخر میں گدھا بھی علم غیب جانتا ہے، گھوڑا تو میں نے بیان کر دیا ہے، گدھا علم غیب جانتا ہے. یہ صفحہ نمبر ملفوظات صفحہ نمبر 308 ارشاد، انہیں پورا پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صاحب اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں سے تھے، آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. حضور کے پاس کچھ سیب نظر میں آئے تھے، حضور نے ایک سیب دیا اور کہا کھاؤ. عرض کیا حضور بھی نوش فرمائیں. آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی. اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سیب میں بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہے, حرکت سیبوں میں ہونا چاہیے تھا. میں جتنا جیسے میں یہی پڑھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کچھ املائی غلطیاں بھی ہیں, میں یہی پڑھ رہا ہوں. اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سیب میں بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہے, اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہے. آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا, اب سیب ہاتھ میں ہے, ہم مصر گئے تھے, وہاں ایک جلسہ بڑا بھاری تھا, دیکھا ایک شخص ہے, اس کے پاس گدھا ہے, اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے, ایک چیز اس شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے. اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے, گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے, جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے. یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں, اور اگر دے دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا. یہ فرما کر سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا, بس یہ سمجھ گئے کہ وہ صف جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے, حالانکہ صفت ہونی چاہیے, پتہ نہیں جو لکھے میں وہی پڑھ رہا ہوں, کہ وہ صف جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں, اور جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں. یہ پورا میں نے پڑھ دیا, صف نمبر 308. یہ صرف علم غیب کا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے, اسی طریقے سے مدد و استعانت کے مسائل بھی, اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ مسئلہ بھی, اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی اس طریقے سے بیک وقت نہیں آئے. اگر کوئی شخص یہ کہ گھوڑا علم غیب جانتا ہے, کوئی اس کی بات سنے گا؟ واللہ کوئی نہیں سننے کے لیے تیار. وہ میں جانتا ہوں, واللہ عوام معصوم ہیں, کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرتے, ان کی گردن کٹ جاتی کبھی اس بات کو نہ مانتے, یہ ان کا ایمان ان کا عقیدہ ہے. لیکن جب اس طریقے سے تدرج کے ساتھ براہ راست نہیں, اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے, پھر نبی جانتا ہے, پھر علی جانتا ہے, پھر غوث جانتا ہے, پھر ولی جانتا ہے, پھر ولی کا بیٹا جانتا ہے, جب اس طریقے سے ان کے ذہن کو جیسے کہتے برین واش کیا گیا آہستہ آہستہ, تو پھر گدھا بھی علم غیب جانتا ہے. یہ بھی تو ولی, جب ولی کا بیٹا علم غیب جان سکتا ہے, بچہ مادرزاد ولی, تو کیا ولی کا گھوڑا علم غیب نہیں جان سکتا؟ جس نے اس بچے کو عطا کیا اس نے گھوڑے کو عطا کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے, کن فیکون ہے نا, تو اس کے لیے بھی ہے, تو اس کے لیے بھی ہے. جب گھوڑا علم غیب جان سکتا تو گدھا کیوں نہیں جان سکتا؟ دیکھا ہمارا جھگڑا کہاں پہ ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں نہیں, لیکن یہ دیکھیں عقائد کہاں پر چلے گئے. کتنا وقت گزرا, وقت کتنا گزرا, کتنا 53. اچھا ابھی وقت ہے, اب اسی طریقے سے دیکھیں مدد و استعانت میں دوسری مثال. ایک تو علم غیب کی میں نے مثال دی, میں سارے مسائل سے بیان نہیں کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. مدد و استعانت, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے, سب کا اتفاق ہے, یہ عین توحید ہے. پھر مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی, پھر حضرت علی سے, پھر غوث سے, پھر سب اولیاء سے, پھر خود احمد رضا خان بریلوی سے. تو دیکھتے ہیں یہ کہاں کس طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد تو پوری کتاب بھری ہوئی ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا, الامن والعلا میں فرماتے ہیں, اب یہ بھی ایک کتاب میں تدرج دیکھیں, یہ ملفوظات میں علم غیب کا مسئلہ ہے. اب الامن والعلا میں, یہ الامن والعلا ہے یہ کتاب, اس میں تدرج دیکھیں. حضور ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں, حضور علیہ السلام سے ہی بہتر عطا کرنے والے عارض تذلل کے ساتھ حضور کو ندا کرو, حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں پڑھ چکا ہوں, اب یہ ترتیب بیان کر رہا ہوں میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی، اسے امن العلماء میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پکار علی کو کہ مظہر عجائب ہیں، تو انہیں مددگار پائے گا مصیبتوں میں، سب پریشان و غم اب دور ہو جائیں گے تیری ولایت سے، یا علی یا علی یا علی۔ پھر علی کے بعد غوث، ملفوظات میں بلکہ الامن والعلا میں بھی ہے، ملفوظات میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ یہ خود امیر صاحب بریلوی فرما رہے ہیں، الامن والعلما دیکھیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، کوئی نعمت نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے، اور غوث بھی علم غیب جانتے ہیں، یہ غوث سے بھی مدد طلب کی گئی یہاں پہ ملفوظات میں۔ اس کے بعد عام اولیاء سے، وہ کہتے ہیں انبیاء و مرسلین، اولیاء و علماء صالحین سے ان کے وصال کے بعد بھی استعانت و استمداد جائز ہے، اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، یعنی اولیاء سے بھی مدد آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر امرا زخم بریلوی سے مدائح اعلی حضرت ایوب رضوی نے یہ لکھی ہے، اس میں ہے اپنی رحمت سے اسے کر لے قبول اے پیارے، نظر میں لایا ہے یہ چادر یہ کمینہ تیرا، معذرت کے ساتھ یہ یہاں پہ لکھا ہے، اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر، بد سہی چور سہی ہے تو کتا تیرا۔ اور نفحۃ روح ایوب رضوی نے یہ لکھی ہے، خلق کے حاجت روا احمد رضا، ہے میرا مشکل کشا احمد رضا، کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا، جو دیا تم نے دیا احمد رضا۔ تو یہ مدد و استعانت کی ترتیب اس طریقے سے۔ یہاں پر ملفوظات میں سے میں صرف بیان کرتا ہوں چند مسائل، دیکھتے ہیں وقت کتنی ساتھ دیتا ہے، اور اسی ملفوظات جو میں نے بیان کی ہے، یہ بک کارنر والی جو ہے جہلم سے چھپی پاکستان سے، صفحہ نمبر میں بیان کرتا ہوں، یہ مسئلے بیان کرتا ہوں، یہ عقائد بھی ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں، اور میں بغیر ترتیب کے بیان کروں کیونکہ کچھ اہم ہے کچھ اہم، بغیر ترتیب کے ایسے آپ سمجھنے پہ سننے آپ۔ سورۃ زلزلہ عادیات، اس میں اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ زلزلہ عادیات پڑھے اور سے کو سے کو سے پڑھے اور سے سین کو سے، اگر اس طرح سے غلطی کرے، عمر زخان بریلوی فرماتے ہیں اس کی نماز باطل ہے، اعادہ کرے۔ تو میری یہ گزارش ہے، کون سا ایسا بریلوی ہے جس کی نماز درست ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، کس نے اگر پڑھا فأثرن به نقعا پڑھا تو اس کی نماز باطل ہے، میں سمجھ آئی کہ نہیں؟ فأثرن کو فأثرن پڑھیں، اگر فأثرن پڑھ لیا تو نماز باطل ہے۔ صفحہ نمبر 68 میں، جس نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھی وہ کافر ہے، صفحہ نمبر 73 میں، جو انگریزی دوا استعمال کرتے ہیں، انگریزی دوا نجس و حرام ہے، اس میں شراب ہے، صفحہ نمبر 252 میں۔ مجھے بتائیں کوئی ایسے بریلوی جو انگریز دوا استعمال نہیں کرتا، جو ڈاکٹروں سے علاج نہیں لیتا، اگر یہ دوائی نجس حرام ہے تو دوائی کہاں سے استعمال کریں گے؟ پھر کھانے کے وقت ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو روٹی کو بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑتے یہ منکرین کا عمل ہے، منکرین ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے صفحہ نمبر 84 میں، مسجد میں کھانا پینا غیر معتکف کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ سفر نمبر 40، منگل کے دن اگر کپڑا کاٹا جائے تو وہ کپڑا یا جلے گا یا غرق ہوگا یا چوری ہوگا، حضرت علی نے فرمایا۔ سفر نمبر 73 میں، کوئی ایسا بریلی درزی ہے معذرت کے ساتھ جو منگل کے دن کپڑا نہیں کاٹتا ہے؟ کسی کو آپ جانتے ہیں؟ سب کپڑے کاٹتے ہیں اور بغیر وقت کی تعین کے۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر منگل کے دن کاٹا جائے تو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا غرق ہوگا یا مصیبت آئے گی، اگر کسی اور دن کاٹا جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں، جس کا نام احمد یا محمد ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا غلام احمد قادیانی بھی جنت میں جائے گا پھر؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں، واللہ فاعتبر یا اولی الابصار، بغیر کسی وضاحت کی، یعنی فرمایا جس کا عقیدہ اچھا ہے کچھ، جس کا نام احمد یا محمد ہے وہ جنت میں جائے گا۔ انہیں میں نے بیان کیا تھا پہلے۔ اچھا، قرآن مجید میں قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا قبر کے قریب، وہ کس نے سوال کیا پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کریہ آواز سے پڑھنا درست نہیں، مردے پریشان ہوتے ہیں۔ سفر نمبر 373، کیا قرآن کریہ آواز سے بھی پڑھے جاتا ہے؟ یہ اللہ کے کلام ہے۔ یہ کریہ آواز سے درست نہیں، مردے پریشان ہوتے ہیں۔ ان للہ وان الیہ راجعون۔ صفحہ نمبر 340 میں فرماتے ہیں، ایک بچے نے ماں کے پیٹ کے اندر آدھے قرآن کا حفظ کر لیا، 15 پارے ماں کے پیٹ کے اندر، ماں قرآن پڑھتی تھی، بچہ پیٹ کے اندر حفظ کرتا تھا۔ اولیاء ایک رکعت میں 10-10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 372 میں، ایک رکعت میں 10-10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 246 میں، مردوں کے مصنوعی دانت، اب مصنوعی دانت ہے، مر گیا بندہ، کیا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو دانت اتار دیں اور کفن میں رکھ دیں، کفر کے ساتھ رکھ دیں۔ تو پھر مجھے یہ سمجھنا کہ تکلیف نکالنے والوں کو نہ ہو یا مردے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات یہ، اگر نکال لیے تو پھر کفن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں صفحہ نمبر 279 میں، ایک بزرگ ہے جو غوث اعظم کا شاگرد ہے، غوث اعظم کا مرید ہے، مہمان ہوا اپنے مرید کا، یعنی غوث کے مرید کے مرید کا مہمان ہوا۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھے، اب یہ مرید پریشان ہو گیا کہ روٹی کس کے سامنے پہلے رکھوں، اگر اپنے پیر کے سامنے رکھتا ہوں تو غوث کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اگر ان کے سامنے رکھتا ہوں تو اپنے پیر کے شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس شخص نے کیا کیا، ایسے روٹی کو پھینک دیا، دونوں کے آگے برابر جا کے وہ روٹی گر پڑی، دونوں روٹیاں۔ یہ دونوں کے شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں، انسان اپنے والد کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتا کبھی، لیکن اللہ کا ولی یہ کبھی کر سکتا ہے، اور کیا اولیاء کی یہ شان ہے۔ دیکھیں، معذرت کے ساتھ، ایک جگہ پہ انہیں اللہ تعالیٰ کے صرف ولی نہیں بلکہ علم غیب مطلق بھی ان کو دے رہے ہیں، ان سے مدد و استعانت بھی مانگ رہے ہیں، ان کو ایسا درجہ دیا، بلند درجہ دے کر، اور یہاں پر روٹیوں کے سامنے پھینکی جا رہی ہیں۔ اور غوث نے ان کی بعد میں یہ نہیں فرمایا غوث نے کہ آپ نے غلط کیا، ان کو شاباشی دی کہ آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، کہ آپ نے اچھا درست عمل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 94 میں ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور سن 1900 میں ہوگا۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 2007 ہے، 1900 گزر گیا، نہ امام مہدی آیا اور نہ قیامت ہوئی۔ دیکھیں، اور اسے سوال کیا گیا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا، کہتے جفر سے۔ جفر جانتے ہیں، یہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعہ جو ہیں، شیعوں کے اماموں کے پاس جفر موجود ہے، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں، وہاں سے مجھے علم ہوا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، سید احمد بدوی نے، وہ کشف ہوا تھا، ان سے مجھے معلوم ہوا. تو سارے کے کشف غلط ہے. 1900 گزر گیا, 2000 بھی گزر گیا, اب 2007 ہے. صفحہ نمبر 330 میں بیعت کا اور ولایت کا ایک عجیب قصہ ہے. ایک شخص نے بڑی محنت کی, اسے کوئی راستہ نہ ملا, تو اس شخص نے قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج صبح جو بھی یہاں سے گزرے گا میں اس کی بیعت کر لوں گا, وہ میرا پیر ہے, جو بھی گزرے گا. تو ایک چور گزر رہا تھا, تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم میرے پیر ہو, میں بیعت کرتا ہوں. شخص نے کہا تم میری کیا بیعت کرو, میں تو چور ہوں. کہتے نہیں, میں نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم ہی بس, جو مجھے سامنے نظر آئے گا وہ میرا پیر ہے, میں اس کی بیعت کرتا ہوں. اب اس جھگڑے میں تھے, وہ کہتا میں چور ہوں, یہ کہتا تم میرے پیر ہو. خضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس چور کو ولی بنا دیا. اسی وقت میں ولایت کے سارے مرحلے طے کروائے اور اس چور کو ولی بنا دیا. صفحہ نمبر 330. صفحہ نمبر 168 میں فرماتے ہیں, بلا شبہ جتنی فضائل و کمالات خزانہ قدرت میں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. اور آیت پڑھی, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کرے گا. یہاں ترجمہ بھی درست نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں, الوہیت ہی وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی میں نہیں, یعنی الوہیت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں, وہ بھی عطا کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے فرماتے ہیں, اگر الوہیت بھی زیر قدرت ہوتا تو ضرور یہ بھی عطا فرماتا. یہاں پر میں صرف ایک حدیث, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لا تطرونی كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. یہاں پر میں تفسیر اس لیے کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اگر یہ غلو نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, تو غلو کسے کہتے ہیں؟ کسے غلو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں نہیں کہ نبی علیہ وسلم کو الوہیت عطا فرمائے, یعنی رب بنا دے, کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ عزت بیان کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ گستاخ کر رہے ہیں, آپ چاہتے کیا ہے؟ اللہ اعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. کسی نے سوال کیا صفحہ نمبر 153 میں, بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے؟ فرمایا, اگر ایک دن کا بچہ ہو ولی کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے. ایک دن کا بچہ. رنڈی کو مکان کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ صفحہ نمبر 251 میں, اس مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں, رہنے کے واسطے مکان کرایہ کا دینا کوئی گناہ نہیں, باقی رہا اس کا زنا کرنا, یہ اس کا فعل ہے, اس کے واسطے مکان کرایہ پر نہیں دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب صفحہ میں 257 میں, ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. فرمایا, جنت عطا کی گئی نہ علم کے سبب, یعنی عالم تھا جنت, کسی شخص نے ایک عالم کو جنت میں دیکھا, اب پوچھے جنت میں کیسے؟ وہ فرماتے ہیں, نہ علم کے سبب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے سبب, جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے, ہر وقت بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے, مانے نہ مانے, یہ ان کام سرکار نے فرمایا, بھونکے جاؤ بس اس قدر نسبت کافی ہے. کیا عالم بھونکتے ہیں؟ کیا عالم کی یہ قدر ہے, یہ شان ہے؟ نعوذ باللہ, جو قرآن اور حدیث پڑھ کے لوگ سناتے وہ بھونکتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. عالموں کے اللہ تعالیٰ درج بلند فرماتا ہے, اور عالم کی نسبت یہ ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ بھونکتے جاتے ہیں نعوذ باللہ. اور اسی میں میں سنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن کچھ ساتھیوں کے اصرار پر میں یہ قصہ بھی سنا دیتا ہوں, آخری وقت ہے. موسیٰ سہاگ کا قصہ مشہور قصہ ہے. عرض, میں پورا سناتا ہوں, عرض سوال سے جواب تک. عرض, حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ مجذوب کی ارشاد, سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. حضرت سید موسیٰ سہاگ رحمتہ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے, میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا, بادشاہ قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری, ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا, میہ بھیجئے یا اپنا سہاگ لیجئے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح انڈیں اور جل تھل بھر دیے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے. انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا, چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد ہو لیے, خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا, اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت ہے, نعوذ باللہ, کہ کبھی نہ مرے گا. وہ یہ مجھے اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں. یہ گمراہی ہے, صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس میں کوئی تبصرے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال کوئی ضرورت نہیں ہے. صفحہ نمبر 838 میں یہ قصہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 338, ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے, ان کی خدمت میں دو عالم حاضر ہوئے. آپ کے پیچھے نماز پڑھی, تجوید کے بعض قواعد مستحبہ ادا نہ ہوئے. ان کے دل میں خطرہ گزرا کہ اچھے ولی ہیں جن کو تجوید بھی نہیں آتی. اس وقت تو حضرت نے کچھ نہ فرمایا. ان کے دل میں خطرہ گزرا کہ اچھے ولی ہیں جن کو تجوید بھی نہیں آتی. دل میں خطرہ, زبان سے کچھ نہیں کہا, دل میں خطرہ تھا. اس وقت تو حضرت نے کچھ نہ فرمایا. حضرت پتہ چل گیا دل میں کیا خطرہ آیا. مکان کے سامنے ایک نہر جاری تھی. یہ دونوں صاحب نہانے کے واسطے وہاں گئے, کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے اور نہانے لگے. اتنے میں ایک نہایت محیب شیر آیا اور سب کپڑے جمع کر کے ان پر بیٹھ گیا. شیر نے کپڑے جمع کیے, ان پر بیٹھ گیا. یہ دونوں صاحب ذرا سی لنگوٹیاں باندھے اب نکلے تو کیسے, علماء کی شان کے بالکل خلاف. یہ دو عالم تھے اور وہ ولی تھا. جی نہیں, شیر تو آیا ہے, ولی وہ تھا جس کے دل میں خطرہ آیا تھا. اب ان کو سزا ملنی ہے. دیکھیں اصل قصہ یہ ہے, اب یہ دونوں عالم جو ہے نہا رہے ہیں ایک چھوٹی سی لنگوٹی پہنی ہوئی باہر نکلتے ہیں تو عالم کی شان میں گستاخی ہے کہ کیسے ہیں کہ لنگوٹی میں باہر ہیں اور وہ پانی میں انتظار کر رہے ہیں. یہ دونوں صاحب ذرا سی لنگوٹیاں باندھے اب نکلیں تو کیسے؟ علماء کی شان کے بالکل خلاف. جب بہت دیر ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ بھائیو ہمارے دو مہمان سویرے آئے تھے, وہ کہاں گئے؟ کسی نے کہا حضور وہ تو اس شکل میں تشریف لے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر ایک تماچا مارا, اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور فرمایا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے مہمانوں کو نہ ستانا, جا چلا جا. شیر اٹھ کر چلا گیا. ولی صاحب گئے, شیر کو زوردار تماچا مارا, شیر نے منہ پھیر لیا اور یہ کہا کہ میرے مہمان ہیں تو کیوں ان کو ستاتے ہو. بہرحال شیر چلا گیا. پھر ان صاحبوں سے فرمایا تم نے زبانیں سیدھی, دیکھیں یہ ذرا غور کرنا, پھر ان صاحبوں سے فرمایا تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں اور ہم نے قلب سیدھا کیا. یہ ان کے خطرے کا جواب تھا. یعنی عالم تو بیچارے ہیں, یہ قرآن کو صحیح پڑھ پڑھ کے زبانیں سیدھی کرتے رہتے ہیں. اصل بندہ تو وہ ہے, ولی تو وہ ہے جس کا دل درست ہو, بس جو اپنے رب کو دل سے جانتا ہو. بس کبھی عالم بھونکتے ہیں, کبھی عالم بیچارے دل کے سیدھے نہیں ہیں. اور ولی اللہ کا ولی ہے, جیسے بھی قرآن پڑھتا رہے, غلط پڑھتا رہے یا اس کو تجوید بھی نہ آتی ہو, میں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور قرآن تجوید سے نہ آتا ہو, یہ کیسی ولایت ہے؟ اب قرآن کو تجوید سے, اب دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, کتنی پیاری آواز تجوید سے پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ولی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ. علم غیب آتا ہے, دل کا علم آتا ہے, قرآن کی تجوید نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آج کے درس میں اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو میں, دو باتیں اور رہ گئی ہیں جو میں نے سوال پوچھے تھے. احمد رضا خان بریلوی, بریلویت کے علماء کی نظر میں, بریلوی علماء ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سترہ منٹ. ظفر الدین بہاری صاحب, یہ کتاب ہے حیات اعلی حضرت, جلد نمبر ایک ہے, صفحہ نمبر 157. وہ یہ قادری کتاب گھر اسلامیہ مارکیٹ بریلی کی چھپی, انڈیا کی چھپی ہے یہ. وہ لکھتے ہیں اعلی حضرت کا علم قصبی تحصیلی نہ تھا بلکہ محض وہبی لدنی, اور کوئی چارہ نہیں. اور یہ صرف میرا خیال نہیں بلکہ اعلی حضرت کا بھی میرے گمان میں بھی یہی عقیدہ تھا. اس لیے حضور نے اپنے فتاوی شریف کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا تھا. یہ فتاوی رضویہ جو ہے اس کا پورا نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ, یعنی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عطایا ہے. یہ سب وہ علم ہے جو علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا. قصبی علم کون سا ہوتا ہے جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں, جو ہم نے کتابوں سے پڑھا, علماء سے سیکھا, یہ قصبی علم ہے. لدنی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بغیر کسی محنت کی مشقت کے, اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. اور جو فتاوی رضویہ کی کتاب جو ہے, جتنی بھی اس میں علم موجود ہے وہ نبی علیہ وسلم کے الہام اور ارشاد ہے, اس میں ان کی طرف سے ہے سارا. اسی فتاوی رضویہ کے مقدمے میں یہ چند بات میں بیان کرتا ہوں. اعلی حضرت زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت تھے. آگے فرماتے ہیں اعلی حضرت معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ تھے. آگے فرماتے ہیں امام احمد رضا حق میں صدیق اکبر کا پردو, باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر, رحم کرم میں ذوالنورین کی تصویر اور باطل شکنی میں حیدری شمشیر تھے. آگے فرماتے ہیں امام احمد رضا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ تھے. آگے فرماتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کو دیکھ لیتے تو اس کے مؤلف کو اپنے جملہ اصحاب میں شامل فرما لیتے. ان حقائق کے بعد جو میں نے بیان کی ہیں, واللہ اس سے اور بہت زیادہ ہے, میں مختصر میں نے بیان کیا ہے, یہ تقریباً 50 پوائنٹ کے قریب ہیں مسائل جو میں نے سارے بیان کیے ہیں. 40-50 کے قریب ہیں یہ، اس سے زیادہ اور مسائل موجود ہیں، میں نے جو اہم سمجھے وہ بیان کیے، باقی یہ کتاب موجود ہے، جو شخص مزید دیکھنا چاہے یا جس کو شک ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، کتاب موجود ہے، آپ کتاب کو دیکھیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس رب کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے عقل دی اور قلب سلیم عطا فرمایا، انصاف کی نقطہ نظر سے دیکھ کر اس کتاب کو پڑھو اور دیکھو، اور اس کو تولو قرآن اور حدیث پر، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلے ہفتے میں آ کے جواب دوں، اس کو تولو اور دیکھو کہ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بیان کر کے گئے ہیں، کہ یہی قرآن و حدیث کی دعوت ہے، کہ یہی صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس کو تول کر اپنے عقل سلیم کو استعمال کر کے اپنے اس سچے دل میں یقین کے ساتھ، وہ یقین جس یقین سے آپ نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن، اور اللہ کی قسم سب کا سامنا ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا، اور ایک ایک انسان دے گا بغیر ترجمان کے جواب دینا ہوگا، اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں اور یہ کہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیجئے، میں واپس جا کے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کروں گا، جو میں نے بگاڑا اس کو ٹھیک کروں گا، لیکن کوئی وقت نہیں ملے گا، زندگی ایک ہی چانس ہے، آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیا ہے، کس راستے پہ جانا چاہتے ہو، حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا باطل کے راستے کو اپنانا چاہتے ہو، جواب دینا ہوگا، اگر دنیا کے کسی معاملے میں آپ کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، غلطی سے گھڑی خراب ہو گئی ہے، تو دوسری گھڑی خرید سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ کی قسم یہ جان جب چلی جائے گی اس کا دوسرا چانس نہیں ہے، اب وقت ہے، اس لیے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے ان عقائد کو دیکھو، اور اپنے علماء سے جا کے پوچھنا چاہتے ہو تو واللہ کتاب لے کے جاؤ اور پوچھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سے پہلے کہ یہ علماء تمہیں غلط بیانی کریں یا گمراہ کریں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ضرور سوچ لو، یہ ضرور یقین کر لو کہ کیا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، پھر جا کے سوال کرو اور پوچھو، اگر یہ چیزیں ثابت نہ ہوں والا ہم سزا کے لیے تیار ہیں، جو بات ہم نے بیان کی ہے، کتابیں موجود نہ ہوں ہم سزا کے لیے تیار ہیں، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بریلویت کو چھوڑ کر وہابی بن جاؤ؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آ جاؤ، حق ہے قرآن اور حدیث میں، صحابہ کرام کے مفہوم سے، صحابہ کرام کے راستے میں حق ہے، اس کے بغیر کوئی حق کا راستہ نہیں، جنت کی طرف صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صراط مستقیم، اور ہر نماز میں ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ بیان کیا ہے، سورۃ النساء نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پر یہ دیکھیں کہ ان عقائد میں، ان کتابوں میں کیا مخالفت ہے کہ نہیں، من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی گئی، ہم نے بات واضح کر دی ہے، واتبع غير سبيل المؤمنين، اور مومنوں کو راستے کو چھوڑ دیا، مومن کو راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اپنایا، چاہیے کوئی اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی امام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے، آسمان سے بجلی گرا دیں گے؟ نہیں، نولی ہی ماتا ولا، جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، لیکن آخرت کے دن نصلح جہنم وساءت مصیرا، جہنم اس کا ٹھکانہ اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، عذاب صرف یہ نہیں کہ آسمان سے بجلی گرے اور اس انسان کے ذرے ذرے ہو جائیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا عذاب وہ ہے کہ کوئی شخص گمراہی میں ہو اور اس کے لیے گمراہی اور بدکاریاں اور یہ باطل عقائد آسان ہوتے رہیں اور اپنی زندگی ان بدعات میں گزارتا رہے، باطل عقائد میں گزارتا رہے، اس کی موت بھی ان عقائد میں ہو، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان باطل عقائد سے نجات عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم برویت کو چھوڑ کر وہابیت اپنا لو، حق کو اپنا لو، اور وہابیت یہ آپ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے، یہ ہمارا نام نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کہا تم وہابی ہو، ایک عالم دکھائیں جس نے کہا کہ ہم وہابی ہیں، ایک کتاب دکھائیں جس نے لکھا کہ یہ وہابیت کا عقیدہ ہے، ہرگز نہیں۔ نام بھی تم لوگوں نے دیا ہے، اب تم لوگوں نے یہ نام کیسے دیا، آپ کے علماء نے کیسے دیا، ان سے جا کے پوچھیں۔ اصل نام ہے محمد بن عبد الوہاب، اگر آپ انصاف کرتے تو محمد ہی کہتے، آپ نے انصاف نہیں کیا، عبد الوہاب ان کا والد ہے، ان کو الگ طرف ہمیں منسوب کر دیا۔ ان کے والد نے ایک کتاب نہیں لکھی، آج محمد عبدالوہاب کے والد عبدالوہاب کی ایک کتاب موجود نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، جو کتابیں موجود محمد عبدالوہاب کی موجود ہیں، نسبت محمدی ہونی چاہیے تھی، لیکن محمدی کے لفظ میں یاد رکھے ہمیشہ عزت ہی عزت ہے، محمد کے لفظ میں عزت ہے، ہمارا ایمان ہے یہ، تو محمد اس لیے نہیں نام رکھا کہ اس میں عزت ہوتی ہے، تو وہ وہابی نام رکھ دیا سننے والا تاکہ یہ سنے کہ یہ نام جو ہے یہ شریعت سے دور ہے، تو نہ یہ نام ہمارا ہے، نسبت آپ لوگوں نے دی ہے۔ ہماری دعوت ہے قرآن اور سنت کی، قرآن اور حدیث پر چلیں، ہماری دعوت ہے صحابہ کرام کے راستے کی طرف۔ اگر صحابہ کرام کی یہ عقائد ہیں جو میں نے یہاں پر بیان کی ہیں، جس کا رد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہوگا، اگر یہ عقیدے ہیں صحابہ کرام کے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ سیاستہ موجود ہیں، سلف صالحین کی کتاب، محدثین کی کتابیں ساری موجود ہیں، ہمیں ایک تو کتاب دکھائیں کہ کس میں یہ عقائد موجود ہیں۔ یہ راستہ صحابہ کرام کا ہرگز راستہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ رہ گیا یہ سوال بلکہ اسی بات میں، دیکھیں کیا ہم نے، آپ لوگوں نے ہم سے کبھی سنا ہے کہ فلاں عالم کی پیروی کرو یا فلاں شخص، دیکھیں شخص پرستی ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ عالم قابل اعتبار ہے جو قرآن اور سنت سلف صالحین کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کی ہمارے نزدیک اس کی کوئی شان نہیں ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک شخص پرستی نہیں ہے، شخصی پرستی ہم نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عالم ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اگر قرآن و حدیث کی طرف صحابہ کرم سلف صالحین کے مفہوم سے بیان کرتا ہے تو یہ ہمارا امام ہے، ہمارا عالم ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ ہے، ہماری دعوت بھی یہی ہے۔ آپ لوگوں کی کتابوں میں درود غوثیہ، درود پاک، درود تاج، یہ درود کہاں سے آئے؟ ہم جانتے درود ابراہیمی، اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر اور درود بھی ہوتے تو امت میں آج درود صدیقی بھی ہوتے، درود فاروق بھی ہوتا، درود ذنورین بھی ہوتا، درود حیدری بھی ہوتا، ہمیں دیکھا ہے کہاں ہے، سب سیاست کی کتابیں موجود ہیں، ایک ہمیں دکھا دیں کہ یہ درود جو ہے عمر صدیق کا درود ہے، یہ درود عمر فاروق کا درود ہے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے؟ اگر جائز ہوتا اس طریقے کی باتیں بیان کرنا وہ بھی بیان کرتے، اور ہم بھی یہی کہتے کہ یہ درود پڑھا کریں، ہم بلاتے لوگوں کو درود ابراہیمی کی طرف۔ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، درود ابراہیمی سیاست میں موجود ہے، 7 الفاظوں سے درود موجود ہے، یہ پڑھیں، اس کے علاوہ بدعت ہے، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حضرت براء بن عازب کی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تم سونے کی تیاری کرو تو اپنا تو وضو کر لو جیسے نماز میں وضو کرتے ہو، اور دائیں جانب کروٹ لے کے لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وجعلنا آخر ما تقول وسبس آخر ما يدعى قرنا باقي دعاؤں کے بعد جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں فإن مت مت على الفطرة اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تو تم توحید کی فطرت پر مر جاؤ گے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا گیا آخر میں جو لفظ ہیں میں نے یہ پڑھے آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت اب نبی کے لفظ کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وبنبیک الذی ارسلت اور صحیح ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ یوں نہ کہو وبرسولک الذی ارسلت بلکہ یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت اگر اس صحابی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک لفظ جو ملتے جلتے ہیں معنی بھی ایک جیسے ہیں رسول نبی کی جگہ رسول کا لفظ جائز نہیں تو آج یہ درود تاج درود غوثیہ درود مختلف درود جو آئے ہیں مختلف جو اذکار موجود ہیں یہ جائز ہیں اگر وہ جائز نہیں تو یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتے یاد رکھیں اگر ایک لفظ تبدیل کرنا شریعت میں جو ملتے جلتے لفظ جائز نہیں تو یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں اور آخر میں یہ سوال بھی ہوتا ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ باتیں درست ہیں ہماری تو اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو بھی یہ باتیں بیان کیوں نہیں کی کیوں لوگوں کو یہ حقیقت چھپائے رکھی لوگوں سے کیوں چھپائے رکھی اور دیکھیں وہ کیا لوگوں نے ان مسائل کو پہلے کیوں نہیں سمجھا یہ سوال کہ لوگوں نے کیوں نہیں سمجھا یہ تو آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھو اپنے آپ سے پوچھو یہ کتابیں موجود ہیں یہ آج کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں یہ مارکیٹ میں موجود ہیں بک رہی ہیں لوگوں کے یہ عقائد ہیں اگر عوام الناس یہ پڑھتے نہیں ہیں ان کے علماء جمعے کے خطبات میں ان کے خون میں یہ عقائد رچا دی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں کتابیں بھائی آپ پڑھتے نہیں ہیں لیکن جمعے کے خطبات میں اور آپ کے علماء کے خطبات میں اور ان کے تقاریر میں یہ چیزیں موجود ہیں آپ کو علم نہیں ہوتا بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور آپ عقیدہ یا عقائد بن چکے ہیں آپ کے چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں جیسا خون آپ کے جسم میں دوڑتا ہے اس طریقے سے عقائد دوڑ ہیں آپ کے خون کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ مسائل سمجھے کیوں اس کی دوسری وجہ بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ وہابی جو ہے یہ بہت برے لوگ ہیں ان کی بات نہ سننا میں مثال کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں ملفوظات میں سے ہم رضا خان بریلوی فرماتے ہیں جس میں نے پہلے بیان بھی کیا کہ وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے تو اب کس کی ضرورت ہے کہ وہابی سے دوستی رکھے کون ضرورت کر سکتے کہ وہابی کی نماز جنازہ پڑھے جب نماز جنازہ پڑھنا ہی کفر ہے کہ فرض نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں آپ ہرگز نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیکھیں مسجد حرام مسجد نبوی میں آپ دیکھیں لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ میں نے دیکھے دور کھڑے ہوتے ہیں یا دیر سے جان بوجھ کے آتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ کہاں سے کس نے ان کو بتایا ہے یہ علماء نے ان کے خون کے اندر یہ بات رچا دی ہے آگے فرماتے ہیں ہم بریلوی اسی ملفوظات میں صفحہ نمبر 98 میں وہابیوں کی نماز نماز نہیں ان کی مسجدیں کفار کے گھروں کی طرح ہیں جب وہابیوں کی مساجد بھی کفار کے گھروں کی طرح ہیں تو میں ان معصوم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کس کا دل کرے گا کہ ان مساجد کی طرف جائے کوئی جائے گا دیکھیں ہماری بات سننا دور کی بات ہے آپ تو ہمارے مساجد میں داخل نہیں ہوں گے نہ آپ کی نماز درست ہے نہ آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں تو ہماری بات کہاں سے سنیں گے آپ اور جو بات آپ سنتے ہیں آپ کے علماء آپ کو رد کر دیتے ہیں کہ آپ نے غلط سنا ہے یہ غلط بات ہے اور آگے صفحہ نمبر 258 میں ملفوظات میں فرماتے ہیں وہابیوں کے لیے دعا فضول ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو آپ تو ہماری دعا بھی نہیں کر سکتے ہم آپ کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں اور ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ایک دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے تھے اس صلات اللیل میں میں آپ ساتھیوں کو بھی کہہ دیا دعا مانگا کرے, جو مجھے سن رہا ہے وہ بھی یہ دعا مانگا کرے, انشاءاللہ اس کے لیے راستہ بالکل آسان ہو جائے گا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللیل پڑھنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے, اللہم رب جبرائیل ورب میکائیل ورب اسرافیل, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادك فیما كانوا فیہ یختلفون فہدنی لما اختلف فیہ من حق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ دعا ہے, یہ آپ پڑھا کریں انشاءاللہ. اگر آپ واقعی صراط مستقیم پر چلنے کی تڑپ رکھتے ہیں تو اس دعا سے انشاءاللہ آپ کے لیے صراط مستقیم کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور تاکہ بات میں انصاف ہو کہ جو جنازے کی جو بات میں پوری پڑھ کے دے دوں, کیونکہ کچھ ساتھی کہیں کہ دیکھیں آپ نے بات صحیح بیان نہیں کی. عمر خان بریلوی فرماتے ہیں ملفوظات میں صفحہ نمبر 73 میں عرض, ایک نے سوال کیا, ایک صاحب نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھی, ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد, وہابی رافضی قادیانی وغیرہم کفار و مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے کفر ہے, ایسا جانتے ہوئے نماز پڑھنا کفر ہے. صفحہ نمبر 73 میں میں نے پورے لفظ پڑھ لیا تاکہ شخص یہ نہ کہے, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ نے بیچ میں سے پڑھا ہے اور یہ بات رافضیوں کی اور قادیانی کی بات بیان نہیں کی, یعنی سب شامل ہیں, جس شخص نے ان کی نماز جنازہ پڑھی وہ کافر ہے. میرا خیال آج کے درس میں اتنی کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ان عقائد کا رد, اور اگر نصیحت کا وقت ملا تو نصیحت بھی اگلے درس میں کر لیں گے. کچھ نصیحت میں نے آج کے درس میں بھی کر لی ہے, میں نے مناسب سمجھا تھا. آپ لوگوں کا بھی حق ہے, ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہمیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. پہلی بات تو یہ ہے کہ درس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ درس کے متعلق اگر درس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے تو ساتھی کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں الکحل ہر دوا میں ہے, میں نے اس لیے پڑھ کے سنایا کہ وہ کہتے کہ انگریزی دوائیں نجس حرام ہیں, وہاں پر پھر تعلیل بیان کی کہ اس میں شراب ملائی جاتی ہے, شراب کا لفظ ہے. کیا پینیڈول کی گولی میں شراب ہے؟ وہاں پر ان کو متعین کرنا چاہیے تھا کہ جس دوا میں شراب ہے تو وہ حرام ہے, بغیر تعین کے کہ ساری دوا میں شراب ہی ہے تو ناانصافی ہے. ہر دوا میں شراب کہاں ہے؟ ہر دوا میں الکحل موجود ہے. پینڈور کی گولی میں ہے؟ نہیں ہے. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس میں شراب ہے یا کوئی حرام چیز موجود ہے تو وہ جائز نہیں ہے. یہ ہم بھی کہتے جائز نہیں ہے, لیکن ایسے مطلقاً بغیر تعین کے کہ سب حرام ہے کیونکہ وہ سب وہ نجس و حرام ہے اس میں شراب ملائی جاتی ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرا سوال نہیں, الحمدللہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں اگر کوئی شخص ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ خود تو اس ملک میں ہے یا اس شہر میں ہے اور وہ لڑکی جو ہے دوسرے شہر میں ہے, کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کے جواب میں یاد رکھیں نکاح کے ارکان اور شروط ہیں, اگر ارکان اور شروط پائی جائیں تو نکاح درست ہے. ایجاب اور قبول, ایجاب ہوتا ہے لڑکی کے والد کی طرف سے اور قبول ہوتا ہے مرد کی طرف سے, دلہے کی طرف سے. اگر لڑکی کا والد موجود ہے, لڑکی کا ہونا ضروری نہیں, لڑکی کا والد جو اس کا ولی ہے وہ موجود ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تجھے بطور بیوی دینے پر راضی ہوں, اور اس شخص نے کہا کہ مجھے منظور ہے, ایجاب اور قبول ہو گیا, پھر شرطیں ہیں، ولی کا ہونا، گواہوں کا ہونا، دولہے کا ہونا، دلہن کا ہونا، اور دلہن کا متعین کرنا کہ فلاں بیٹی، یہ نہیں کہ ایک بیٹی میں نے دے دی، کون سی بیٹی ہے یہ نہیں، فلاں بیٹی اس کا نام بیان کر کے یہ بیٹی میں تمہیں بطور زوجہ بطور بیوی دینے کے لیے میں راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو نکاح درست ہے، اور اگر ان شروط اور ارکان میں سے کوئی شرط یا رکن رہ جائے تو نکاح درست نہیں۔ یہ کلی میں نے قاعدہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ جی ہاں، دلہن کی قبولیت اگر بیوہ ہے، ثیب ہے، تو اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کی مرضی ہوتی ہے، اور اگر لڑکی ہے، بالغ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، لیکن مرضی اس کے ولی کی ہوتی ہے۔ لڑکی کو سمجھانے کے بعد اس کے ولی کے قول کو مانا جاتا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، مشورہ لیا جائے، مطلب یہ کہ لڑکی سے مشورہ نہ لیا جائے۔ جی ہاں، دیکھیں ٹیلی فون کے ذریعے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اور حقیقت آپ کو نہیں پتا کہ وہ شخص ہے یا نہیں، اور اس میں کافی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، تو اس بات کو صد کر دیا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس میں ارکان اور شروط پوری ہو جاتی ہیں، لیکن تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، مصیبت پیدا نہ ہو، وہ کہیں گے کہ یہ بیٹی تھی، یہی اس کا نام تھا، اس نے دیکھا نہیں، اس کو پتہ نہیں، یا یہ ولی نہیں تو اس کا بھائی نے فون پہ بات کی اور یہ کہا کہ میں اس کا باپ بول رہا ہوں، دیکھیں سامنے تو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، ایسے مسائل سامنے آئے ہیں، تو بہتر یہ طریقہ نہ اپنایا جائے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ارکان اور شرطیں پوری ہیں تو نکاح درست ہے، لیکن کیونکہ اس میں اور مسئلے پیدا ہوئے ہیں جھگڑے کے، اس لیے بہتر ہے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ میں نے کہا بہتر ہے نہ کیا جائے، یہ نہیں کہا کہ نکاح فاسد ہے یا باطل ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، یعنی اگر کوئی چیز آپ کو نہیں کسی چیز کا علم، اور آپ یہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے یا صرف قرآن مجید میں؟ دیکھیں جی ہاں، دیکھیں حروف مقطع جو قرآن مجید میں ہیں، لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو حروف مقطع ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے لوگوں کے لیے، کہ یہی کتاب عربی زبان کی ہے، اور عربی زبان الف با تا سے موجود ہے، اور یہی قرآن الف لام میم، یہ الف با تا سے لیے گئے ہیں، یہ صحیح وہی حروف ہیں جو عربی زبان کے حروف ہیں، ایک آیت بنا کے دیں عربیوں کو عاجز کرنے کے لیے، تا قیامت کوئی ایسا قرآن نہیں لے کے آ سکتا، یہ نہ سمجھو کہ اور زبان کے، یہی عربی زبان ہے یہ، تو یہ چیلنج کے لیے ہے، اور یہ سب سے بہترین قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو عالم وہ لوگوں کو تفسیر بیان کر رہا ہے، جب یہ سب سے پہلے پڑھے گا الف لام میم، کہے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا کیا مقصد ہے، تو اس کے دل سے غرور مٹ جائے گا سب سے پہلے، اسے پہلے کہ وہ مزید تفسیر بیان کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اور آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہاں شریعت کے معاملے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول بھی جانتا ہے، یہ کہنا جائز ہے ان مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن عام حالات زندگی میں ایک مسئلہ ہے، ایک سوال پوچھا گیا یا دنیا کے مسائل میں، آپ کہتے ہیں اللہ کا علم، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بات سمجھے۔ تیسرا قول ہے اس میں حروف مقطع میں کہ الف لام میم کا مطلب ہے اللہ محمد، یہ سب سے ضعیف قول اور باطل قول ہے، کہ الف لام اللہ اور میم محمد, اور یہ مطلب جو صوفی حضرات ہیں وہ ان سے زیادہ تر یہ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے. تو حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن علماء نے مختلف طریقے سے یہ باتیں بیان کی ہیں, صرف اس لیے کہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے, حکمت کیا ہے اس میں. لیکن یہ ہو سکتا ہے چیلنج ہو, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عالم لوگوں کو درس دے رہا ہے تاکہ اس میں مغروری پیدا نہ ہو, یا وہ حد سے نہ گزرے, یا وہ یہ نہ کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے. سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا, قرآن کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسے پتہ چلے گا, اور وہ اسے تربیت دی جا رہی ہے کہ تم کبھی یہ بھی کہا کرو اللہ علم. اگر ہر چیز کا علم تمہیں آ گیا تو انسان سمجھے گا میں سب سے بس میں کوئی چیز ہوں. تو سب سے پہلے علم یہ ہے کہ اللہ علم, یہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں, دین کے جتنی دین کے معلوم جتنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. یہ بالکل جانتے تھے کہ حکم مقطع کیا مطلب ہے. جب کسی نے سوال نہیں کیا تو بیان نہیں کیا, جب ضرورت ہی نہیں تھی تو بیان نہیں کیا. اگر کل بیان کر لیتے تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ اس کی کیا حکمت ہے, یہ لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے کہ تم خود دیکھو اس کی حکمت کیا ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ دین کے جتنے مسائل ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے پھر کس کو علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل فرمائی اور ایک ایک چیز بیان کر دی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ اگر استاد کو پتہ ہی نہیں تو پھر شاگرد کو کیا پتہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے معاملے میں سارا علم تھا, جو شریعت موجود ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا علم, ایک ایک چیز کا علم. اس کی دوسری مثال دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, قرآن مجید ذکر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ صفت کی کیفیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کیسا ہاتھ ہے یہ بیان کیا کبھی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ علم, جس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیفیت کسی کو پتہ نہیں, اور کیفیت مخلوق کے لیے جائز ہی نہیں. نبی ہے, ولی ہے, فرشتہ کوئی بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن شریعت کے باقی جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا. اب ہاتھ کا معنی سب جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتا تھا, آج ہم بھی جانتے ہیں ہاتھ کسے کہتے ہیں, دیکھنا کیا ہوتا ہے, سننا کیا ہو, سب جانتے ہیں. کیفیت کیا ہے یہ مختلف ہے, مخلوق کی اپنی صفات ہیں, اپنی کیفیت ہے, خالق کی اپنی ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتی.
اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اچھے گھر میں جایا, اچھا ملے, لیکن سامنے والا وہ نماز بھی ہے, ہو سکتا ہے نماز لڑکی بچے کو ڈال دیتے ہیں مدارس میں, وہ بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن اس میں یعنی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے یا اس کا مناسب تو ہوگا وہ کرے یا نہ کرے.
دیکھیں, پہلی بات جو بنیادی بات یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد دشمن نہیں ہوتے, یہ بنیادی بات ہے. ہم سب صاحب عیال ہیں, ہم جانتے ہیں, اور والدین ہمیشہ بہتری سوچتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. جو بچیاں ہوتی ہیں وہ جذبات میں آ کے اپنی سوچ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا وہ صحیح ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ولی کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ یہ بھی لڑکی پر رحمت ہے اگر سوچا جائے, غور سے دیکھا جائے, کیونکہ جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے, پھر تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سب دھوکہ تھا. یہ محبت کے قصے کہانی سب وقتی طور پہ ہوتی ہے, یہ جوش سوچ نہیں, ہوش نہیں ہے. تو پھر بعد میں ندامت سے پہلے بہتر نہیں کہ والدین سوچ سمجھ کر جو رشتہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے. تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس میں علماء کے اختلاف ہے. احناف کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے, اور باقی جو جمہور امام احمد بن حنبل امام شافعی کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا, اور یہی اور راجح ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کو ایسی جگہ پر شادی کی جائے جس کا عقیدہ غلط ہے, مثال کے طور پہ, یا جو جائز نہ ہو شرعاً, ایک والد ہے وہ یورپ سے متاثر ہے، کافروں سے متاثر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرسچن سے میں کر دوں، یہ لڑکی کے لیے جائز نہیں، اور نہ اس ولی کی بات مانی جائے گی اور نہ یہ ولی ہوگا. یاد رکھیں یہاں پر حاکم یا اس کا دوسرا ولی اگر بھائی کوئی بھی ہے، یہ ولی ختم ہو گیا، اس کے بعد والا آئے گا. اگر بھائی بھی یہی چاہتا ہے، سب خاندان یہی چاہتا ہے، تو حاکم وقت اس کی شادی کرائے گا، وہ اس کا ولی ہے. جو شرائن جائز نہیں، اس لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی فرما برداری کرے. اس کے علاوہ اس لیے یہ میں نے بات کی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس کی شادی اس کے والد یا ولی کیسی ایسی جگہ پہ کر دیں جو کفر عقائد رکھتے ہوں، تو ہم کہیں گے بیچاری چلی جائے، کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی نہیں لیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ فرمان نہیں ہے. ولی وہ ولی ہوتا ہے جو اپنے ماتحت، جو اس کے رعایا ہے، جو اس کی بچیاں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرے یا پیسہ لے کے کسی کافر کے ہاتھ میں دے دے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور جائز نہیں، اور لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں. یہاں پہ انکار کرے گی لڑکی پر واجب کا انکار کرے، اگر زبردستی کی گئی تو لڑکی بری ہے، ذمہ دار قیامت کے دن اس کا والد ہے، اس کا ولی ہے. تو بے نمازی کون ہے؟ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے میں نے عموم میں بات کی، لفظ کافر استعمال کیا، بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے. اور اگر والد زبردستی کرے تو نہ لڑکی شادی کرے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. پھر بھی کر دے، جیسے بھی کرے، تو لڑکی پر کوئی حرج نہیں، مجبور ہے وہ. اکراہ کی صورت میں مکرہ جو ہے اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، وہ بری ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. مکرہ پہ کوئی شریعت کا حکم نہیں لاگو ہوتا. اگر لڑکی کو مجبوراً شادی کر دی جائے لڑکی کی، تو لڑکی اس سے بری ہے اور سارا گناہ اس کے ولی پہ ہے، اس کا والد باپ پہ کوئی بھی ہے. اگر اصلاح کر سکتی ہے تو کر لے، اس کا حق ہے کہ حاکم وقت میں یا جا کے دعوی قاضی کی طرف جا کے دائر کرے اور طلاق لے لے. اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا جائز ہی نہیں. اگر میں یہ کہوں اگر صورت کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ایک ہیں، قاضی بھی وہی ہے، سارے وہی ہیں، تو پھر کہاں جائے گی؟ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صبر کرے گی اور دعا کرتی رہے گی اور کوشش کرے گی اپنے خاوند کی اصلاح کر لے. اگر خاوند کی اصلاح ہو جاتی ہے تو درست ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے، جب اسے موقع ملے تو وہ دعویٰ دائر کرے قاضی کے سامنے اور اس طریقے سے اپنا حق لے لے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.